الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى درود بھیجئے محمد و آل محمد پر شہر حیدرآباد کے مومنین آج نئے اسلامی سال کی ابتدا غم حسین سے کر رہے ہیں اور اسی مناسبت سے ہم نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 کے ذیل میں نظام کائنات میں ہدایت اور مظہر ہدایت کو اپنا عنوان قرار دے کر در حقیقت حیدرآباد کے تمام عاشقان مصطفیٰ اور عاشقان حسین ابن علی اور تمام دنیا کے حریت پسند کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ کربلا کل بھی زندہ تھی، کربلا آج بھی زندہ ہے، کربلا تا قیامت زندہ رہے گی، یہ پیغام دینے کے لیے یہ ہم ہر سال یہ فرش عزا بچھاتے ہیں، غم حسین مناتے ہیں، اس لیے کہ یہ غم نہیں ہے، یہ زندگی کا پیغام ہے، یہ غم نہیں ہے، یہ ابدیت کا پیغام ہے، یہ صرف آنسو بہانا نہیں ہے، یہ ایمان کو جلا دینا ہے، یہ صرف عزائے حسین میں سینے پہ ہاتھ مارنا نہیں ہے، یہ تمام ظالم وقت کو للکارتے ہوئے حسینیت زندہ باد کہنا ہے، یزیدیت مردہ باد کہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ غم ہے، اس لیے کہ یہ اس ہستی کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ ہم اس واقعے کی یاد کو مناتے ہیں کہ جب 61 ہجری میں حسین ابن علی نے، نواس رسول نے، دلبند بتول نے حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام کے لخت جگر حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے کربلا بسا کر، کربلا سجا کر رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کو یہ درس دیا ہے کہ دیکھو جو ہدایت الہی اللہ کی طرف سے چلی ہے وہ اول سے لے کر خاتم تک پہنچی ہے، اور خاتم کے بعد اس کے اوصیاء کے ذریعے سے علی سے لے کر سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک۔ سب مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا، جاری و ساری رہے گی۔ اور کربلا در حقیقت ہدایت الہیہ کا وہ مظہر ہے جو ہر زمانے میں انسانیت کو مشعل راہ کا کام کرتا رہے۔ نظام کائنات میں ہدایت و مظہر ہدایت، کہ انشاءاللہ یہ 10 مجلس سے آپ سماعت فرمائیں گے اور آپ کے اذہان عالیہ تک اپنی کم علمی اور بضاعتی کو سامنے رکھتے ہوئے جو مطالب علمی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے اذان عالیہ تک منتقل کریں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. لیکن قبل اس کے کہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں, میں حیدرآباد کے تمام عاشقان مصطفیٰ اور عاشقان حسینی تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس حسینی پلیٹ فارم سے کہ حسینیت کربلا غم امام حسین علیہ السلام در حقیقت اتحاد بین المسلمین کا دوسرا نام ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس فرش عذاب صرف شیعہ ہی نہیں, صرف سنی ہی نہیں, بلکہ اسلام سے ہٹ کر دوسرے ادیان و مکاتب سے تعلق رکھنے والے انسان بھی اس فرش اعضا پر آ کر اس فرش اعضا کے نورانیت سے مستفید ہوتے ہیں. اور یہ اس بات کی علامت ہے, یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے, یہ اس بات کی طرف ہمیں لے جاتا ہے کہ در حقیقت حسین ابن علی کا ذکر, در حقیقت کربلا کی یاد منانا, کہ جب تک یہ کربلا کی یاد منائی جاتی رہے گی, جب تک ذکر حسین ابن علی ہوتا رہے گا, یعنی مسلمان حق و باطل کے درمیان ایک حد فاصلہ کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے رہیں گے. اس لیے کہ کربلا نے 61 ہجری میں, امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں کربلا بنا کر یہ بتا دیا کہ حق کیا ہے اور اس کی مدد کیسے کی جاتی ہے, باطل کیا ہے اور اس کے چہرے پر پڑی ہوئی منافقت کی نقاب کو کیسے الٹا جاتا ہے. لہذا رہتی دنیا تک کربلا حق و حقیقت کی علمبردار ہے, کربلا حق و حقیقت کی پاسدار ہے, کربلا اسلام کی نمائندہ ہے, کربلا نجات کا پیغام دیتی ہے. سب مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور یہی وجہ ہے کہ جن کو اتحاد بین المسلمین اچھا نہیں لگتا, جن کو مسلمان آپس میں متحد اور منسجم ہوتے نظر نہیں آتے, وہ ہمیشہ اسی ذکر کو, اسی شخصیت کو, اسی واقعے کو یا اس واقعے کی یاد منانے والے افراد کو نشانہ بناتے ہیں. ایک عرصے دراز سے بہت ہی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں اور اس کی تمام تر ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جناب آپ جس ادارے کی طرف سے بلائے گئے ہیں لہذا آپ کی تمام باتیں اس ادارے کے مقاصد کی تصدیق کرتی ہیں. صحیح ہے, کسی حد تک میں اس سے متفق ہوں, لیکن ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے, مکتب جعفری کا ایک چھوٹا سا حقیر سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے, ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے جد محترم حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت پہ چلتے ہوئے امر بالمعروف انجام دوں, نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دوں, اس لیے کہ یہ وہ فریضہ ہے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی. میرے قیام کا مقصد, میرے باہر نکلنے کا مقصد, میرے مدینے چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف اصلاح محمدی ہے, اصلاح امت محمدی ہے. میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں, میں چاہتا ہوں کہ نہیں عن المنکر کروں, میں اپنے بابا کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں, میں اپنے نانا کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں. لہذا یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں حیدرآباد کے مومنین کو کہ جنہوں نے اس شہر کو آباد رکھا, اس شہر میں اتحاد بین المسلمین کو باقی رکھنے کے لیے دامے درہمے سخنے جس طرح بھی ہو سکا برادران تشیع نے، برادران اہل سنت نے، یا دوسرے اقوام و مذاہب کے افراد جو اس شہر کی سیاسی، اجتماعی، ثقافتی، اقتصادی زندگی میں باہم شریک ہیں، ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک عرصے دراز سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں باہم دست و گریبا کر کے لڑا کر مسلمانوں کی طاقت و قدرت کو کمزور بنایا جائے، اور اس میں سب سے زیادہ نشانہ مکتب جعفری کے افراد کو بنایا جاتا ہے. آج بھی ایک کردم تنظیم کی جانب سے مظلوم، نہتے، عزادار عاشقان حسین پر فائرنگ کر کے ان کو شہید کیا گیا. کراچی کے حالات خراب کیے گئے، دوسرے شہروں میں بھی اسی قسم کی سازشیں پنپ رہی ہیں. یہ ارباب اقتدار کا فرض بنتا ہے، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان تمام واقعات کا نوٹس لے اور جلد از جلد اس گھناؤنی سازش کو انجام دینے والے تمام افراد، خواہ بالمباشر اس میں ملوث ہوں یا کسی کے کہنے کی وجہ سے وہ دست سے پنہا جو پسے پردہ نظر آ رہا ہے عالمی سامراج کا، اسے بے نقاب کریں تاکہ حسینیوں کو یہ موقع مل سکے کہ وہ امام عالی مقام کا غم، جو ان کا آئینی حق ہے، جو ان کا وطنی حق ہے، جو ان کا شہری حق ہے، جو ان کا اخلاقی حق ہے، جو ان کا شرعی حق ہے، اسے منایا جا سکے. درود جی محمد و آل محمد. درود بھیجے مل کے محمد و آل محمد پر. عزیزین گرامی، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ھدا، سورۃ طہ آیت نمبر 50. ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی اور اس کے بعد اس کی ہدایت کا انتظام کیا. اس آیہ مجیدہ کے ذیل میں انشاءاللہ اس عشر اولا کی مجالس میں ہم نظام کائنات میں ہدایت اور مظہر ہدایت پہ گفتگو کریں گے. اس لیے کہ جب بھی ہدایت کی بات آتی ہے، توجہ فرمائیے گا، جب بھی ہدایت کی بات آتی ہے تو پھر ہادی کی بات آئے گی. یہ ہادی کہاں سے آئے گا، کس طرح آئے گا، کن وسائل کے ساتھ آئے گا، کس روش کو اپنائے گا، کن لوگوں کو ہدایت کرے گا، ہدایت پانے والوں میں کس چیز کی کمی ہوگی کہ ان کو ہدایت کی جائے، توجہ فرمائیے گا. یہ ہدایت پانے والا کیسا انسان ہے، یہ ہدایت پانے والا کیسا موجود ہے، اس ہادی کی جو اللہ کی طرف سے اللہ کی نمائندگی میں اللہ کا نمائندہ بن کر اس کی زمین پر اس کے پیغام کو پھیلا رہا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہے، توجہ فرمائیے گا. اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی آگے یہ کہتے ہیں کہ جناب میں اللہ کا نمائندہ ہوں، من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، وانا ادعوکم الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، تو اب آنکھوں کے اندھے، عقل کے اندھے ہر کس و ناقص کو تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن کربلا والے صرف اسی کو قبول کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے سند لے کے آتا ہے، اور اس کی سند کی گواہی یہ ہوتی ہے، اس کی سند کی تصدیق یہ ہوتی ہے کہ وہ جس جانب بلا رہا ہوتا ہے، جس راہ کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے، پہلے خود چلتا ہے، بعد میں دوسروں کو دعوت دیتا ہے، پہلے خود عمل کرتا ہے اور بعد میں اپنے امتی کو دعوت دیتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. لہذا ان تمام مجالس میں ان تمام موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کریں گے. عزیزان گرامی، ہدایت کتنی اہم ہے کہ ہم سورہ فاتحہ میں، سورہ الحمد میں خداوند عالم کی چار عظیم صفات کو بیان کرنے کے بعد خدا سے ہدایت طلب کرتے ہیں، توجہ فرمائیے گا. چار صفات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب اللہ کون ہے؟ اس کی چار صفات ہیں. رب العالمین، پہلی صفت یہ ہے کہ تمام جہانوں کو پروردگار ہے. دوسری صفت الرحمن ہے. تیسری صفت الرحیم ہے. چوتھی صفت مالک یوم الدین ہے. یعنی للہ رب العالمین، تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، ان کو رزق و روزی دینے والا، مادی روزی دینے والا، روحانی روزی دینے والا، ہدایت کی نعمت سے مستفید کرنے والا، اپنے انبیاء کے ذریعے سے ظاہری و باطنی حجت کو پائے تکبیر تک پہنچانے والا، اس انبیاء کے بعد جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے تو اوصیاء کی امامت کے ذریعے سے ان کی ہدایت کے انتظام کرنے والا رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پروردگار ہے. دوسری صفت کیا ہے؟ الرحمان ہے. یعنی اس کی رب العالمیت، اس کی تربیت در حقیقت رحمانیت اور رحیمیت پہ قائم ہے. اور اس رحمانیت اور رحیمیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو ایک زندگی دی جائے، ایک نظام زندگی دے کر اس کا امتحان کیا جائے، تاکہ امتحان میں کامیاب ہونے والوں کو انعام دیا جائے، اور انعام سے رہ جانے والے لوگوں کو ان کے اعمال، ان کے کردار کی جزا و سزا دی جائے. اب اس جزا و سزا میں، اس رحمانیت و رحمیت میں، اس رب العالمیت میں اگر ہدایت نہ ہو، اگر رہبری نہ ہو، اگر رہنمائی نہ ہو، تو خدا کے کارخانے قدرت مکمل نظر نہیں آتا. اس لیے چار صفات کے بعد یہ کہتے ہیں، خدایا تجھے رب العالمین مانتے ہیں، تجھے رحمان مانتے ہیں، تجھے رحیم مانتے ہیں، تجھے مالک یوم جزا مانتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. اور صرف یہی نہیں بلکہ ایسے لوگوں کی راہ کی ہدایت مانتے ہیں، ایسے لوگوں کا راستہ طلب کرتے ہیں کہ جن پہ تیرا نعمت نازل ہوئی، جن پہ تیرا انعام اترا، اور ان لوگوں کے راستے سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں کہ جن پہ تیرا عذاب نازل ہوا تو گمراہ ہو گئے. درود محمد و آل محمد. سمل کے درود بھیج محمد و آل محمد. چار صفات کے بعد، اس کے بعد ہدایت کی، اس کے بعد ہدایت طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، صراط مستقیم کی ہدایت فرما. عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا بھائی، جو مسلمان ہوگا وہی تو صراط مستقیم پہ ہوگا، جو نماز پڑھے گا وہی تو صراط مستقیم پہ ہوگا. اب یہ کون سی صراط مستقیم ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی، ایمان لانے کے باوجود بھی، کلمہ شہادتین زبان پہ جاری کرنے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں اے خدا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت فرما، تو خدا کہے گا ذرا آنکھیں کھول کے سورہ فاتحہ پڑھو، آنکھیں کھول کر اس کے مطالب میں غور کرو. سورہ فاتحہ خود بتائے گی صراط مستقیم کی دو نشانیاں ہیں، ارے ان کی راہ پہ چلنا جو ہماری جانب سے سند لے کے تمہارے پاس آئیں گے، جو ہماری جانب سے تمہارے پاس سند لے کے آئیں گے. صراط الذین انعمت علیہم، یعنی نعمتوں کا نازل ہونا ہی ان کی سندیت کی، ان کی حقانیت کی، ان کی حقیقت کی دلیل ہے. اس کے بعد کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے خدا ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ تیرا غضب اترا جو گمراہ ہو گئے. یعنی صراط مستقیم در حقیقت دو راستوں کو ہمارے سامنے دکھا رہی ہے. دیکھو ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنا جن پر خدا کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، نہ کہ جو خدا کی نعمت ہدایت سے منہ موڑ کر انحراف کر کے گمراہ ہو جائیں. جو نعمت ہدایت سے، اگر ہدایت یافتہ ہوتے تو پھر گمراہ نہیں ہوتے. یہ گمراہی, یہ ضلالت, یہ انحراف, یہ بعد, یہ دوری, یہ بعیدی, یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ نعمت ہدایت سے سرافراز نہیں ہوئے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. نعمت ہدایت بہت بڑی نعمت ہدایت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہدایت نہ ہو, اگر گائیڈنس نہ ہو, رہنمائی نہ ہو, بتایا نہ جائے. اب دیکھیں خداوند عالم نے کس طریقے سے مسلمانوں کو, انسانوں کو اپنی طرف بلایا ہے. مثال کے طور پر میں کسی نوجوان سے کہوں, بیٹا جاؤ فلاں شہر میں میری طرف سے یہ کام انجام دو, وہ جائے, اس کو میں ای میل کروں, اس کو بار بار ٹیلی فون بھی کروں. یا دوسری صورت یہ ہے کہ میں کسی نوجوان سے کہوں, بیٹا آپ یہ میری جانب سے کام کریں اور فلاں جگہ چلے جائیں, ایڈریس بتا دوں صرف کہ جناب آپ مولا قدم پر جا کر یہ کام میری طرف سے انجام دے دیں. مثال کے طور پر ایک طریقہ یہ ہے کہ میں صرف ایڈریس بتا دوں کہ میری طرف سے جا کر فلاں جگہ یہ کام انجام دے. توجہ فرمائیے گا, میں ہدایت پہ گفتگو کر رہا ہوں. یعنی نظام کائنات میں ہدایت و مظہر ہدایت, جب ہدایت ہے تو مظہر ہدایت بھی ہوگا. توجہ فرمائیے گا, ہدایت ہے تو ہادی بھی ہوگا, ہدایت ہے تو ہادی جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے گئے اس کی سند بھی ہوگی, اس کی حقانیت بھی ہوگی. توجہ فرمائیے گا, اب میں کہوں بیٹا آپ میری طرف سے یہ جا کر فلاں جگہ یہ کام انجام دے دیں, اس کو کہا جاتا ہے ارائے طریق. یعنی صرف راستے کا بتا دینا, ایڈریس کا بتا دینا, لیکن ایک اور روش ہوتی ہے. توجہ فرمائیے گا, ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے, وہ ایصال الی المطلوب ہوتا ہے. یعنی ہاتھ پکڑ کر, توجہ فرمائیے گا, آگے آگے چل کر, توجہ فرمائیے گا, ہاتھ پکڑ کر آگے آگے چل کر اس کی منزل تک پہنچا دیا جائے. یہ پہلا کام یعنی ارائے طریق, یعنی راستہ بتا دینا, ایڈریس بتا دینا, یہ کہہ دینا کہ آپ میری جانب سے جا کر وہاں یہ کام کر لیں, یہ عام انبیاء کا کام ہے. لیکن ایصال الی المطلوب یعنی ہاتھ پکڑ کر آگے آگے خود چل کر, امام بن کر, ہادی بن کر, رہنما بن کر, لیڈر بن کر, گائیڈ بن کر آگے چل کر ہدایت کرنا, یہ انبیاء اول العزم کا کام ہے, یا امامت سے ائمۃ تحرین کا کام ہے. لہذا اب خداوند عالم نے کہا کہ تمہیں بندگی کے لیے بھیجا گیا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسان اور جنوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری بندگی کریں. ابھی بندگی کا طریقہ کیا ہے, اس کی روش کیا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس کا راستہ کیا ہے, اس کے لوازمات کیا ہیں, اس کے مقدمات کیا ہیں, اس کے مقارنات کیا ہیں, اس کے مؤخرات کیا ہیں, پہلے تفصیلی موضوع ہے, ہم اس پہ فی الحال وارد ہونا نہیں چاہتے. لیکن بتا رہے ہیں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیں گے جناب آپ جا کے کام کیجئے, اور میں مثال کے طور پر ٹیلی فون بھی کروں, ای میل بھی بھیجوں, ایس ایم ایس بھی کر دوں کہ بھائی دیکھیے آپ کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہی کام انجام دیجئے گا بار بار. یعنی یہ توجہ, یہ رابطہ, یہ ارتباط, یہ کنیکشن, یہ سب کس لیے ہے کہ میں اس کام کو ادا کروانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ کام جو میں نے آپ کے سپرد کیا ہے, توجہ فرمائیے گا, وہ کام جو میں نے آپ کے سپرد کیا ہے آپ اسے جا کے انجام دے. میرا بار بار رابطہ قائم کرنا, میرا بار بار ٹیلی فون کرنا, میرا بار بار ایس ایم ایس بھیجنا یا ای میل بھیجنا, یہ کوئی بھی طریقہ آپ تصور کریں, موجودہ زمانے کے حالات و وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ کام انجام پائے. اور اس سے بڑھ کر بھی ایک طریقہ ہے, یعنی میں یہ کہوں کہ دیکھو میری جانب سے کچھ لوگ راستے میں کھڑے ہوں گے, ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا, ان کے ہاتھ میں ایک علم ہوگا, ان کے ہاتھ میں ایک نشانی ہوگی, ان کے ہاتھ میں ایک چراغ ہوگا, ان کے ہاتھ میں ایک مشعل راہ ہوگی, ان کو دیکھتے جانا اور ان کو دیکھتے ہوئے اپنے راستے کے صحیح ہونے کا تعین کرتے جانا. توجہ فرمائیے گا ذہن گرامی, ظاہری بات ہے جب پہلا خطیب, ایک نیا خطیب آئے, پہلے دن آئے تو پہلے دن تو پچ ملانے میں تھوڑی سی ٹائم لگ جاتی ہے, اس کے بعد خطیب کو سمجھنے میں اس کے لب و لہجے کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. انشاءاللہ آج پہلی مجلس ہے تو انشاءاللہ آپ بھی عادی ہو جائیں گے, ہم بھی عادی ہو جائیں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. بھائی میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں حیدرآباد کے مومنین سے خطاب کروں گا تو یہاں کی سلبات بھی حیدری والوں کی ہوگی, لیکن یہاں لگتا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کی سلبات سے ایک حوصلہ بھی مل جاتا ہے اور دو گھونٹ پانی کے نصیب بھی ہو جاتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ربنا الذی اعطی کل شیء ثم خلقہ, نظام کائنات میں ہدایت اور مظہر ہدایت. میرے رب نے, ہمارے رب نے, پروردگار نے ہر چیز کو, توجہ فرمائیے گا, ہر چیز کو عطا کر دی ہے اس کی خلقت, اور اس کے فوراً بعد اس کے لیے انتظام کر دیا ہے ہدایت کا. ثم ہدا, ثم بلا تاخیر کے لیے آتے ہیں, تب وہ جو فرمائیے گا. مثال کے طور پر میں کہوں جاء محمد و علی, محمد آئے اور علی آئے. اس محمد کے آنے میں اور علی کے آنے میں ایک چیز واضح ہے, وہ ہے ترتیب. تب وہ جو فرمائیے گا, چاہتا ہوں اس آیت میں جو لطیف نکات ہیں وہ آپ کی سماعت کی نظر کروں. جاء محمد و علی, محمد آئے پھر علی آئے. اس جملے میں ایک چیز بہت واضح ہے, ایک آنا دو شخصیات کا, لیکن پہلے محمد آئے اور اس کے بعد علی آئے, یعنی ترتیب ہے. جا محمد والی, پہلے محمد آئے پھر علی آئے. جملہ اپنی ساخت میں, اپنی بات میں, اپنے جملے کے اندر یہ مفہوم رکھتا ہے کہ دیکھو ترتیب موجود ہے, پہلے محمد بعد میں علی. لیکن میں کہوں جا محمد ثم علی, توجہ فرمائیے گا, محمد آئے پھر علی آئے. یہ ثم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں ترتیب بھی قائم ہے اور کوئی فاصلہ اور ڈسٹینس بھی نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا, بہت سی باتیں اشاروں کے, کنایوں کے اور ان لطیف نکات کے ذریعے بیان کی جائیں گی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. جا محمد ثم علی, محمد آئے اس کے فوراً بعد بلا تاخیر, یعنی کوئی فاصلہ نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا, کوئی فاصلہ نہیں ہے دونوں کے آنے, جیسے ہی محمد آئے ویسے ہی علی آ گئے. اب خدا نے کہا ربنا الذی اعطی کل شیء ثم خلقہ, مدد چاہتا ہوں, ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا, کہ تمہارے پروردگار نے جب سامان زندگی کر دیا, سامان زندگی بنا دیا, کارخانے قدرت نے انسانیت کو تخلیق کر دیا, خلقہ یعنی خلقت کی تمام چیزیں عطا کر دی, ثم ہدا یعنی فوراً ہی ہدایت کا انتظام کر دیا. یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے جیسے ہی پہلے انسان نے, آدم اول نے زمین پہ قدم رکھا, ہم نے اس کے ساتھ ہی ہدایت کا انتظام کر دیا. اب ہم یہ جو کہتے ہیں اشہد انا امیر المؤمنین و امام المتقین کہ علی وصی رسول ہے, وصی رسول اللہ و خلیفہ بلا فصل, یہ صرف خلیفہ نہیں ہے, یہ صرف وسیع نہیں ہے, وسیع بھی ہے خلیفہ بھی ہے بلا فصل ہے. اس لیے کہ یہ خدا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ دیکھو جب ہم انسانیت کی تخلیق کو پورا کر دیتے ہیں تو بغیر کسی فاصلے کے ہدایت کا انتظام کر دیتے ہیں. اگر رسول اور علی کے درمیان ہدایت کا کوئی فاصلہ ایجاد ہو جائے,
بلند تر سلوا, اللہ صلی اللہ.
توجہ فرمائے آپ نے, وصی و رسول اللہ و خلیفتہ, وصی ہیں اور خلیفہ رسول ہیں لیکن عام وصی نہیں, یہ وہ ہیں بلا فضل ہیں, اس لیے کہ ہدایت الہی کا سلسلہ ہے. ایک لمحے کے لیے بھی امام فرماتے ہیں کہ اگر حجت خدا زمین پہ نہ ہو, لساخت الارض باہلہا, زمین اور اہل زمین سب نابود ہو جائیں گے. اس لیے تو حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, این السب المتصل بین الارض والسماء, کہاں ہے وہ عظیم ہستی جو زمین و آسمان کی درمیان رابطے کا کام انجام دیتی ہے؟ کہاں ہے وہ؟ این السبب المتصل بین الارض والسماء, کہاں ہے وہ ہستی؟ یعنی ہدایت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہو سکتی. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا, کہ پروردگار نے, تمہارے پالنے والے نے جب سامان زندگی دے دیا تو ہدایت کا انتظام کر دیا. یہاں پر ایک اور نقطہ موجود ہے جو آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں. یہ اعطا کیا ہے؟ ایک ہے اعطینا, ایک ہے اعطینا, توجہ فرمائیے گا. ایک ہے اعطینا, ہم نے دیا, یہ عام دینا ہے, یہ عام ملکیت ہے, یہ عام ہبہ ہے, یہ عام بخشش ہے. ایک ہے اعطینا, عطا کر دینا, اس کو عربی میں کہتے ہیں اعطا, عطیہ اسی سے ہے, عطیات اسی سے ہیں. یعنی جب کوئی عطیہ دے دیتا ہے, یعنی یہ آپ کا ہو گیا, توجہ فرمائیے گا, اب میں واپس نہیں لے سکتا. تحفہ, ہبہ, گفٹ, انسان کسی کو دے واپس لے سکتا ہے, بس اس کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. اس نے آپ کو پورے حقوق نہیں دیے تھے, توجہ فرمائیے گا, پورے رائٹس نہیں دیے تھے اس ہدیے کے یا اس تحفے کے استفادہ کرنے کے, وہ واپس بھی لے سکتا ہے. لیکن اعطا وہ ہدیہ ہے, توجہ فرمائیے گا, اعطا وہ دینا ہے کہ جس میں خداوند عالم اور اس کی خدائیت در حقیقت اس دینے والے کو ہبہ کر دیتی ہے. اب تمام انبیاء, جتنے بھی انبیاء قرآن کریم میں آئے ہیں, وہاں سب کے لیے کہا آتینا, لیکن میرے رسول کے لیے, تاجدار انبیاء کے لیے, حبیب خدا کے لیے ایک جگہ فرمایا انا آتینا کل کوثر, اے محمد ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے, یہ کوثر اتنی بڑی نعمت ہے, فصل لربک وانہر, اور فصل لربک وانہر, اور صرف یہی نہیں, یہ اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے, یعنی تمام رائٹس تم کو دے دیے. انا شانیہ کا ہو رتر, وہ زبانیں جو تمہارے خلاف ہرزہ سرائی کرتی ہیں, وہ تمہیں جو دشنام دیتی ہیں, جو تمہیں اختر کہتی ہیں, جو تمہاری نسل کے نہ ہونے کا تانا دیتی ہیں, یہ بات ہماری خدائیت کو, ہمارے ارادے کو, ہماری مشیت کو اتنا برا محسوس ہوا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم دے نہیں رہے, عطا کر رہے ہیں. اب فرق واضح ہو گیا, آتینا اور آتینا, ربنا الذی اعطی کل شیء, دے دیا تمہیں, دے دیا زندگی, دے دی جوانی, دے دی سانس, دے دیا ماں باپ, دے دی. اس لیے کہتے ہیں دو قسم کی نعمتیں ہوتی ہیں, توجہ فرمائیے گا, دو قسم کی نعمتیں ہوتی ہیں. ایک وہ نعمتیں ہیں جو بغیر مانگے آپ کو عطا کر دی خداوند عالم نے, زندگی دے دی, والدین دے دیے, دین دے دیا, ایمان دے دیا, قرآن دے دیا, حبیب خدا محمد مصطفیٰ دے دیا, ان کا وصی علی مرتضیٰ دے دیا, ان کے بعد گیارہ ائمہ ان کی نسل سے عطا کر دیے. یہ مادی نعمتیں بھی دیں اور معنوی اور روحانی نعمتیں بھی دیں, لیکن خدا نے کہا کچھ نعمتیں ایسی ہیں جب تک مانگو گے نہیں نہیں عطا کی جائیں گی. کچھ نعمتیں تو ہم دے دیتے ہیں, اسی لیے علم کلام میں اور عرفا کی زبان میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، توجہ فرمائیے گا، وہ ہے افاضہ. افاضہ فیض سے ہے، فیض جب باب افعال میں جاتا ہے افاضہ یعنی عطا کرنا. مثال کے طور پر کسی کے ذریعے کوئی کام کرانا، مثلا میں نے ایک کام کیا، اس میں فاعل معلوم ہے فعل معلوم ہے، لیکن میں نے یہ کام کروایا، یعنی ایک فاعل ہے ایک فعل ہے اور ایک مفعول ہے جس کے ذریعے سے کام کرایا گیا. افاضہ یعنی فیض پہنچانے کا عمل، توجہ فرمائیے گا. مثال کے طور پر یہ بلب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چراغ آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے مسلسل لائٹ نکل رہی ہے، نور نکل رہا ہے، نور ساتے ہو رہا ہے، اس سے کیا اس کے وولٹیج میں کوئی کمی آ گئی؟ بھائی اتنے لوگ بیٹھے ہیں اس روشنی سے مستفید ہو رہے ہیں، کیا اس وولٹیج اس بلب کے وولٹیج میں کوئی کمی آ گئی؟ نہیں، بلکہ یہ مسلسل دے رہا ہے. مثال کے طور پر ایک استاد جب اپنے شاگردوں کو علم دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تو اپنے علم میں سے کچھ عطا کرتا ہے. زکات العلم نشر ہوا، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں درود بھیجے محمد وآل محمد پر، زکات العلم نشر ہوا. علم کی زکات کیا ہے؟ اسے نشر کرنا، پھیلانا، دینا، بخشنا، تعلیم کرنا. اب افادہ کیا ہے؟ یعنی استاد اپنے علم سے شاگردوں کو دے رہا ہے، تو آپ کہیں گے کیا استاد کا علم کم ہو گیا؟ نہیں، استاد کا علم اپنی جگہ، لیکن وہ فیض پہنچا رہا ہے، توجہ فرمائیے گا، فیض پہنچا رہا ہے. اسی طریقے سے یہ بلب جو اپنی روشنی یہاں پہ موجود حاضرین کو دے رہا ہے، مستفید کر رہا ہے، فیض پہنچا رہا ہے، اس کے وولٹیج میں کوئی کمی نہیں آ رہی. تو در حقیقت خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ دو قسم کی نعمتیں ہیں، ایک مادی اور روحانی نعمتیں ہیں جو بعض اوقات ہم تم کو ایسے ہی دے دیتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، جو ہم تم کو ایسے ہی عطا کر دیتے ہیں. تم نے ہم سے سوال نہیں کیا، تم نے ہم سے درخواست نہیں کی، تم نے کوئی ایپلیکیشن نہیں لکھی تھی ہمارے نام، ڈیئر سر، ڈیئر گاڈ، مائی گاڈ، مائی لارڈ، مجھے یہ دے دو، مجھے یہاں تک پہنچا دو، میں ایسے گھر میں پیدا ہونا چاہتا ہوں، خود بخود دے دی. لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا افاضہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں جدوجہد کرنی پڑے گی، دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، دروازے تک آنا پڑے گا. بس یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو افاضہ چاہتے ہو، اگر دیکھو فیض چاہتے ہو، اگر روحانی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، فلیاتھا من بابھا، بس جو علم حاصل کرنا چاہے، جو افاضہ وجود کرنا چاہے، جو افاضہ روحانیت کرنا چاہے، جو افاضہ ایمان کرنا چاہے، جو افاضہ ہدایت کرنا چاہے، جو دنیا بنانا چاہے، جو دار عقبہ کا سامان کرنا چاہے، وہ در شہر علم پہ آ جائے. افاضہ وجود، افاضہ نعمت، افاضہ روحانیت، فیض حاصل کرو. در حسین افاضہ رحمت الہی ہے، گریہ بر حسین افاضہ رحمت الہی ہے. در حسین پہ آتے ہیں، فرشادہ بچھاتے ہیں، یہ درخت خدا کے فیض کو دعوت دینا ہے. بس اسے زیادہ میرے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں مزید نکات کو کھولوں. عزیزان گرامی، ربنا الذی آتی کل شیئن خیرا، کہ میرے رب نے ہر چیز کو اس کی خلقت کے تمام لوازمات عطا کر دیے. لہذا خدا نے کہا دیکھو یہ زندگی دے رہے ہیں، یہ تمہیں لائف دی ہے، یہ حیات دی ہے، اس کو گزارنے کے کچھ طریقے ہیں، کچھ روش ہے، ان روش، اصول اور طریقہ کار کو مد نظر رکھنا. نہ کوئی واجب تم سے فوت ہونے پائے، نہ کوئی حرام تم سے سرحد ہونے پائے. توجہ فرمائیے گا, یہ اصول دیا. اب ظاہر بات ہے ایک مولوی آدمی ہو تو دو باتیں میری بھی ذرا سنتے جائیے, درود بھیجے محمد و آل محمد کا. دو چیزیں ایسی ہیں جن کی قضا ممکن نہیں ہے, نوجوان, بچے, بزرگ, بوڑھے, میری مائیں, میری بہنیں, توجہ سے سنیں. دو چیزیں ایسی ہیں جن کی قضا ممکن نہیں, ایک داڑھی اور ایک پردہ. معذرت کے ساتھ تلخ بات ہے لیکن کیا کروں, کہ اہل بیت نے یہ کہا کہ امر بالمعروف کرو, نہیں عن المنکر کرو, لیکن پیار سے کرو, سمجھا کے کرو, سمجھاؤ, پیار محبت. ہادی کی نشانیوں سے ایک نشانی پیار محبت ہے. انشاءاللہ جب ہادی کی نشانیاں آئیں گی تو انشاءاللہ اس کو تفصیل سے عرض کریں گے. دو چیزیں جن کی قضا نہیں ہے, ایک داڑھی, خدا نے آپ کو حسن دیا, سبحان اللہ, یہ ظاہری حسن 30 سال 40 سال 50 سال تک کا ہے. اصل حسن کیا ہے؟ روح کا حسن ہے. اصل خوبصورتی کیا ہے؟ باطن کی خوبصورتی ہے. بھائی ظاہری خوبصورتی تو انسان میک اپ سے, فیئر اینڈ لولی سے, اب تو مردوں کے لیے بھی کریمیں آ گئی ہیں, ان سے بھی حاصل کر سکتا ہے, لیکن باطن کے جمال کے لیے, باطن کی روح, باطن کی خوبصورتی کے لیے خداوند عالم نے نیک اعمال بھیجے ہیں, واجبات بھیجے ہیں, حرام چیزیں بھیجیں کہ ان سے بچو, واجبات بھیجیں کہ ان پہ عمل کرو. نہ کوئی واجب تم سے فوت ہونے پائے, نہ کوئی حرام تم سے سردد ہونے پائے. اگر یہی دو کام تم نے کر لیے تو سمجھ جاؤ کہ تم دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہو. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. بر محمد وال محمد صلوات. اب خدا نے ظاہر حسن دیا ہے, کوشش کرے کہ حسن کو آئمہ کے حسن سے مطابقت دے کر بارش ہو جائے. دو چیزیں ایسی ہیں, بس یہ کہہ کے میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں, دو چیزیں ایسی ہیں جن کی قضا ممکن نہیں, ایک داڑھی ایک پردہ. یہ نہیں ہو سکتا, ممکن ہے کہ شخص نے نماز نہ پڑھی, بیٹا میں مر رہا ہوں, کیونکہ بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہے باپ کی قضا نمازیں, لہذا اس کے حقوق شرعیہ ہیں, قرض ہے, لین دین ہے, یہ اس کے ورثہ پر واجب ہے کہ اس کے 1/3 مال سے, اس کے ترکے سے, اس کے ورثے سے ادا کریں. اب کوئی مر جائے اور یہ کہے بیٹا دیکھو میں مر رہا ہوں اور میں داڑھی نہیں رکھی اور بغیر داڑھی کے خدا نہ خواستہ اس دنیا سے جا رہا ہوں, تو 1 inch کی داڑھی اپنے لیے رکھنا اور 1 inch داڑھی میرے نام کی رکھ لینا, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یا کوئی عورت بے پردہ, نعوذ باللہ, کوئی میری ماں بہن جو زینب کے پردے کی عزدار ہو, وہ بے پردہ آئے اور خدا نہ خواستہ بے پردہ اس دنیا سے چلی جائے اور بیٹی کو وصیت کرے, بیٹی 1 scarf اپنے لیے اوڑھنا اور 1 چادر میرے لیے اوڑھنا, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. دو چیزیں ایسی ہیں, لہذا خداوند عالم نے یہ زندگی دی ہے, ہدایت کا انتظام کیا ہے, ثم ہدا, بغیر ہدایت کے. اور یہ ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان. پہلے کہا کہ ہم نے تمہاری تعلیم و ہدایت کا انتظام کیا, بعد میں کہا خلق الانسان. پہلے ہدایت ہے, بعد میں انسان کی تخلیق ہے. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسانیت کی نجات کے لیے ہدایت کتنی بڑی اساسی بنیادی نوعیت کی حامل ہے عزیزان گرامی. اور یہی وہ ہدایت تھی کہ جس کو حسین ابن علی لے کے چلے, یہی وہ ہدایت الہی جس کو رسول اللہ نے قرآن کے ذریعے سے امت محمدی تک پہنچایا, شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں نافذ کیا. اسی شریعت محمدی کی پاسداری کے لیے, اسی شریعت محمدی کی حفاظت کے لیے حسین کربلا میں آ گئے. آج پہلی محرم ہے نا, یہ پہلی محرم کیا پیغام رکھتی ہے عزیزان گرامی؟ یعنی کربلا کا آغاز ہو گیا، یعنی ایام غم و مصیبت آ گئے، یعنی اہل بیت کے رونے کے دن آ گئے. اور اس سے بڑا جملہ سن سکیں گے آپ؟ فاطمہ زہرا کو پرسا دینے کے دن آ گئے. ایام عزا یعنی جس کا تقدس، جس کا احترام یہ خدا کے ان چار مہینوں میں سے ہے جس میں قتال حرام کر دیا جاتا ہے. خدا کہتا ہے میری راہ میں بھی نہ لڑو، احترام کرو. لیکن یہ وہ محترم مہینہ ہے، یہ وہ محرم الحرام ہے جس میں آل نبی کی عزت و احترام کو پامال کر دیا گیا. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام کئی دفعہ روزے رسول پر آئے. ایک عالم کہتے ہیں امام حسین کی زندگی میں دو شبیں بہت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کون سی زیادہ مصیبت اور غم والی ہے. ایک شب عاشور جو حسین کی زندگی کی آخری رات ہے، اور ایک وہ کہ جب حسین اپنے نانا سے جدا ہو رہے ہیں. اجرکم اللہ، خدا آپ کو جزا دے. حق مودت ادا کر رہے ہیں نا یہ آپ کے آنسو. انشاءاللہ ہماری شفاعت اور ہماری نجات کے باعث بنیں گے، اور ہمارے جناب سیدہ فاطمہ زہرا میں جگہ پائیں گے. لہذا حدیث میں ہے کہ دل کھول کر رو، ایسے رو جیسے ایک بوڑھی اور ضعیفہ اپنے جوان بیٹے کی میت میں روتی ہے. اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جب کوئی روتا تھا تو کسی کو تماچے مارے جاتے تھے، کسی کو تازیانے مارے جاتے تھے، کسی کو اذیت و آزار پہنچائی جاتی تھی. اس لیے امام فرماتے ہیں جو روئے یا رولائے یا رونے جیسی شکل بنائے، یعنی گریے کی حالت تاری کرے، وجبت لہ الجنہ، جنت واجب ہو جاتی ہے. زندگرامی یہ عالم کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ حسین کی زندگی میں سب سے زیادہ مصیبت کی رات کون سی رات ہے. عزیزان گرامی، ایک شب عاشور اور ایک وہ کہ جب امام حسین تشریف لائے ہیں. ایک دفعہ روایت کہتی ہے تین مرتبہ قبر رسول پر آئے، اور آخری مرتبہ جب حسین نانا کی قبر پر آئے ہیں، قبر مطہر پر آئے ہیں، تو سر رکھ دیا، السلام علیک یا جدہ، اے نانا رسول اللہ پہ سلام ہو. حسین نے سر کو قبر پہ رکھ دیا، آنکھ لگ گئی حسین کی، خواب میں دیکھتے ہیں کہ نانا رسول اللہ ہیں، ان کے ساتھ ملائکہ کی عظیم فوج ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اے حسین جلدی میری طرف آ جا، مجھ سے اب یہ دوری برداشت نہیں ہوتی. ایک دفعہ امام حسین کھڑے ہوتے ہیں، نانی جان حضرت ام سلمہ کے پاس آتے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ ام المومنین ہیں، رسول اکرم کی زوجہ ہیں، جن کو امام حسین مادر گرامی یا امہ کہہ کے پکارتے تھے. ایک دفعہ جب سفر کا ارادہ ہوا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ حسین سفر کرنا چاہتے ہیں اور خواتین بھی ساتھ ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں، جوان بھی ساتھ ہیں، تو ایک دفعہ امام حسین کو بلاتی ہیں. امام حسین عرض کرتے ہیں نانی جان کیا بات ہے، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کہا کہ بیٹا میں نے تمہارے نانا رسول اللہ سے سنا ہے تم جس سفر پہ جا رہے ہو وہاں سے واپس نہیں آؤ گے، تم شہید کر دیے جاؤ گے. فرماتے یا اماں انی اعلم، میں جانتا ہوں، انی مقتول مذبوح فی کربلا، ارے میں کربلا میں پیاسا قتل کیا جاؤں گا، اور صرف میں ہی نہیں میرے بچے قیدی بنائے جائیں گے، انہیں شہر شہر بنایا جائے گا. اس کے بعد فرماتی ہیں، ایک شیشی سے کچھ تربت نکالتی ہیں اور تربت سے کہتی ہیں بیٹا یہ مٹی، یہ تربت در حقیقت کربلا کی ہے، اس لیے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو جب تمہارے نانا تمہیں خوشی سے چوم رہے تھے تو وسط حضرت جبرائیل نازل ہوئے تھے اور یہ کہا تھا اور یہ فرمایا تھا, یا رسول اللہ آپ بہت خوش ہیں, آپ بہت فرحت محسوس کر رہے ہیں حسین کی آمد سے, حسین کی پیدائش سے, مگر امت اس کو ایک دن کربلا میں قتل کرے گی. اے رسول اللہ کیا میں آپ کو تربت کربلا دوں؟ یہ کہہ کر تربت کربلا جبرائیل نے رسول اللہ کو دی تھی, رسول اللہ نے مجھے دی ہے. امام حسین نے ہاتھ بڑھایا, اعجاز سے ہاتھ کربلا تک پہنچا, مٹی اٹھائی, نانی جان کی خدمت میں دی. نانی جان یہ کربلا کی تربت ہے, یہ کربلا کی مٹی ہے, یہ جب سرخ ہو جائے تو سمجھ جائیے گا آپ کا حسین قتل ہو گیا. بسر دارو اس طرح رخصت ہوئے, اس طرح رخصت ہوئے ہیں نانی جان سے. اس کے بعد قبر فاطمہ زہرا پہ آئے, اماں السلام علیکی من السلام, اے مادر گرامی حسین آپ کی قبر سے رخصت ہو رہا ہے. بس عزدارو ایک دفعہ مدینے میں ندا کر دی گئی, اہل بیت, اے رسول زادیاں, رسول کی نواسیاں شریف سوار ہو رہی ہیں, کوئی نہیں آئے. راوی کہتا ہے کہ ایک ایک کر کے سواری آتی تھی, ایک ایک وارث آتا تھا, ایک ایک محرم آتا تھا, اپنی مخدرات کو, اپنی مستورات کو سوار کرتا تھا. ایک دفعہ ایک کسی نے آ کر امام کی خدمت میں کہا, ایک دفعہ امام کھڑے ہو گئے, حضرت عباس قریب آ گئے, اون محمد آ گئے, قاسم آ گئے, علی اکبر آ گئے, ایک انقلاب سبرپا ہو گیا. کہا کہ اے مدینے والوں اپنی آنکھوں کو بند کر لو, ثانیہ زہرا بنت علی سوار ہونا چاہتی ہے. امام نے آگے بڑھ کر ثانیہ زہرا کو سوار کیا, بڑی شان سے محمل میں بٹھایا, بردے کا انتظام تھا, قناتوں کا انتظام تھا, علی اکبر تھے, عباس تھے, اون محمد تھے, قاسم تھے, خود میرا آقا حسین تھا, مگر ہائے کربلا, ہائے 11 محرم, اے مولا کہاں تھے؟ مدینے میں بڑی شان سے سوار کیا تھا. اے آقا عباس, ارے آؤ بہنا کو سوار کرو, ارے بہن زینب سوار ہونا.
قال لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدمان دا ما قليل عزداری و عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس غم کے وارث, اس خون کے منتقم حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشفیع کی ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار و عوان میں شریک فرما, تمام مؤمنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, تا قیامت ہمیں غم حسین منانے, فرش ادا بچھانے اور تعلیمات قرآن و محمد آل محمد پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما, ہمیں ایمان پر اور محبت محمد آل محمد پہ شہادت کی موت عطا فرما, آخرت میں ان کی شفاعت سے ہمیں بہرمند فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.